السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 154. بابو لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا. باب پیشاب کرتے وقت ذکر کو دہنے ہاتھ سے نہ تھامے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزائی ان یحیی ابن ابی بکر ان یحیی ابن ابی کثیر ان عبداللہ ابن ابی قتادہ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم سے اوزائی نے, انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے, انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے, انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ سے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو یعنی شرمگاہ کو دہنے ہاتھ سے نہ تھامے اور نہ دہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پیتے وقت برتن میں سانس لے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ساری باتیں نہ بتاتے, تہذیب نہ سکھاتے تو آپ خود سوچیں کہ آج ہم کہاں ہوتے. جس طرح سے عیسائیت آج بے راہ روی کا شکار ہے یا گمراہ ہو گئی ہے, یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے دیکھا جائے تو آج وہ گمراہ ہے, بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ, ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں اپنے دین پر عمل کرنے کا, نہ کوئی صفائی اور طہارت کا کوئی انہیں شعور اور احساس ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ طہارت کس سے ہو سکتی ہے, کیا چیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اس وقت طریقہ کار کیا ہو ہمارا. تو یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی جو پوشیدہ باتیں تھیں ان پر بھی آپ نے روشنی ڈالی اور ہمیں تہذیب سکھائی. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک طرح سے تربیت کے طور پر, کہ جب جاتے تو یہ باتیں بھی آپ سکھاتے. تو اگر یہ تھا کہ یا تو حیا کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی نہ, اور یا پھر یہ تھا کہ کھلم کھلا کہتے, تو آپ نے خصوصاً جب صحابہ کرام کبھی پوچھتے تو جتنی بھی طہارت سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ آپ نے ان کے پوچھنے پر بتائیں کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نجاستوں کے علاوہ آپ نے ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنے کی تہذیب سکھائی ہے, یعنی جب نجس چیز کو دھونا ہوگا یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہوگا استنجا کے لیے تو لیفٹ یعنی بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا, لیکن اس کے علاوہ تمام کام ہم کیا کریں گے دائیں ہاتھ سے کریں گے. اور پھر یہاں پر وہی بات ہے کہ خصوصاً رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور خصوصاً دہنے ہاتھ سے دہنا ہاتھ نہ لگایا جائے. اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پھر برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے. آگے کی حدیث دیکھیے. باب الاستنجائی بالحجارہ, ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا بیان, جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں. حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو المکی عن جده عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته فکان لا یلتفت فدنوت منه فقال ابغنی احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتني بأزم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأردت عنه فلما قضى أتبعه بهن. ہم سے احمد بن محمد مکی نے بیان کیا, کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ نے, انہوں نے اپنے دادا سعید بن عمرو سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے نکلے تھے اور آپ چلتے میں پیچھے نہیں دیکھتے تھے, یعنی جب آپ چلتے رہتے تو پیچھے نہیں دیکھتے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ڈھیلے مجھ کو ڈھونڈ دے, میں ان سے استنجا کروں گا. یا ایسا ہی کوئی اور لفظ فرمایا، اور دیکھ ہڈی اور مینگنی نہ لائیو، میں اپنے کپڑے کے کونے میں کئی پتھر لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے اور ایک طرف ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اس حدیث سے بھی، کہ سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام کس طرح سے آپ کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی خدمت کے لیے بے چین رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں پیش پیش رہتے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد استاد کی خدمت کر سکتا ہے اور ان کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یکسو ہو کر چلتے تھے، آپ دائیں بائیں یا پیچھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، سامنے راستے پر آپ کی نظر ہوتی تھی، تو ہمیں بھی چلتے وقت راستے میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ اور پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہڈی جنوں کی غذا ہے اور گوبر جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں جو جانوروں کی نجاست ہے دیکھا جائے تو گوبر یا مینگنی، تو بھلا اس سے نجاست کیسے صاف ہو سکتی ہے، تو یہ غلط ہے، اسی لیے ہڈی اور لید سے اور مینگنی سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور ہڈی چونکہ کھائی پکائی جاتی ہے تو اس کے احترام میں بھی یہ بات درست ہے، گوبر نجس چیز ہے، اسے نجاست بھلا کیسے صاف ہو سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گوبر سے یا اسے مینگنی سے نجاست صاف ہو جائے گی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز بالکل فوکس واک تھی آپ کی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کی بھی تقریباً وہی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باب لا یستنجی براوسن۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولکن عبد الرحمن بن الاسودی عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روسه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروسه وقال هذا ركس وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن۔ باب گوبر یعنی مینگنی سے استنجا نہ کرے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے کہا اس حدیث کو ابو عبید نے روایت نہیں کیا بلکہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے، مجھ کو تین ڈھیلے لانے کے لیے کہا، میں نے دو پتھر پائے اور تیسرا پتھر ڈھونڈا نہ ملا، تو میں نے گوبر کا ٹکڑا اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں کو تو لے لیا اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے، اور ابراہیم بن یوسف نے اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے، اس میں یوں ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن نے بیان کیا، یعنی یہ دوسری سند بھی حدیث کی موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بھی دیا صحابی کو، اور صحابی کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے جب ان کو تیسرا پتھر نہیں ملا، مٹی کا ڈھیلا نہیں ملا، تو انہوں نے گوبر اٹھا لیا اس کا ٹکڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر تو لے لیے لیکن اس سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ پلید ہے یعنی نجس ہے، تو اس سے پھر نجاست کیسے صاف ہو سکتی ہے؟ تو گوبر سے طہارت نہ کرنے کی وجہ چونکہ وہ ناپاک ہے، اس بنا پر اس سے پاکی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھ لیا۔ اب یہاں پر وضو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں کتنی دفعہ دھونا جائز ہے، تینوں احادیث ہم ایک ساتھ دیکھیں گے، پھر اس کا جو مسئلہ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ باب الوضوء مرتن مرتن۔ باب وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ایک ایک بار اعضاء کو دھویا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات سن کر بہت حیرانی ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں پر تو یہ حدیث کبھی پڑھی گئی نہ سنی گئی، اور جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بہت ہلکا وضو کیا تھا، تو ہلکے وضو سے مراد دراصل ایک ایک دفعہ دھونا تھا اعضاء کو۔ تو ایک ایک دفعہ دھونا دراصل وضو میں ایک بار عضو دھونا یہ بھی جائز اور درست ہے، ایک ایک بار دھونے سے بھی وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو نقطہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ایک دفعہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو میں، ہمارے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ دھونا ہی فرض ہے، تو وہ ضروری ہے کیونکہ وہ مسنون ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اگر آپ دھو لیتے ہیں، پانی کی کمی ہے یا جلدی میں ہے، تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، باب الوضوء مرتین مرتین، وضو میں دو دو بار اعضاء دھونا۔ حدثنا حسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال انا فلیح بن سلیمان ان عبداللہ بن ابی بکر ان عمرو بن حزم ان عباد بن تمیم ان عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین مرتین۔ ہم سے حسین بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو فلیح بن سلیمان نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں دو دو بار اعضاء کو دھویا۔ اب یہاں پر دو بار کا ذکر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے حیرانی ہو رہی ہو کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ ایک بار دھویا پھر دو بار دھویا پھر اگلی حدیث پڑھیں گے تین بار دھویا۔ تو آپ دیکھیں دین ہمارا بہت آسان ہے، دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ بعض اوقات حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہی سنت دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ وتر جو ہے، کبھی آپ نے ایک رکعت پڑھی وتر، کبھی آپ نے تین پڑھی، کبھی آپ نے پانچ پڑھی وتر، پھر کبھی آپ نے وتر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کبھی نہیں بھی اٹھائے، کبھی آپ نے وتر میں دعا پڑھی، کبھی نہیں بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو مختلف طریقوں سے آپ نے وتر پڑھی ہے۔ اسی طرح سے اذان کے الفاظ، بعض ہمیں اذان کے الفاظ ملتے ہیں دوہرے اور بعض جگہ ملتے ہیں اکہرے، تو کبھی اذان ویسے بھی دی جا سکتی ہے دوہرے الفاظ سے، کبھی اکہری بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں طریقے بتا دیے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ حالات کیسے بھی پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ڈھیلوں سے، جیسے آج کے دور میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اچھا ہر جگہ تو پانی اویلیبل ہے، تو یہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی سچویشنز آ سکتی ہیں، کبھی گاؤں دیہات جانا ہو سکتا ہے، کبھی راستے میں آپ کو پانی نہ ملے، تو اس صورت میں آپ نجاست کیسے صاف کریں گے؟ تو الحمدللہ مٹی ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے، کہیں پر بھی مل جاتی ہے، تو اس سے نجاست دور ہو جائے گی مٹی سے۔ پانی مل جاتا ہے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بعض اوقات سچویشنز ایسی آ سکتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں بچے، یا ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو اس صورت میں کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہر موقع کے لحاظ سے ہمارے لیے الحمدللہ رہنمائی موجود ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ دو بار آپ نے دھوئے، تو دراصل یہ جواز، ایک بار بھی اور دو بار کا بھی جواز موجود ہے، اجازت ہے۔ تو نقطہ کیا ہے، دو بار دھونے کی اجازت ہے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک دفعہ دھونا فرض ہے، اور اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا، دو بار دھونے کی اجازت ہے۔ آپ یہ سب پوائنٹس لکھتے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ فقہی مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کیا تھا، کتاب العلم تھا، کتاب الایمان تھا، اس میں بھی تھوڑے بہت مسائل موجود تھے، لیکن اب خاص مسائل ہیں، خصوصاً اب فقہ کی جو باب کا آغاز ہوا ہے، کتاب الوضو یا کتاب التیمم آئے گا، اور پھر آگے کتاب الغسل آئے گا، یا پھر کتاب الطہارہ آپ کہہ لیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں اب یہ خصوصاً فقہی مسائل نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کبھی بھی، اور اکثر جو سوالات آتے ہیں اس بنا پر ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ کن حالات میں کیا رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث سے، حدیث نمبر 158 سے کیا ہمیں جواز ملتا ہے کہ ایک بار بھی اور دو بار بھی دھونے کی اجازت ہے، جواز موجود ہے، دو بار دھونے کی اجازت ہے، ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ اب تیسری حدیث میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم باقاعدہ اس کو ایک سیکوینس سے آپ لوگ لکھ لیجئے گا اس کو۔ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي يقال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره عن عمران مولى عثمان أخبره أنه دعا عثمان بن عفان دعا بإناء ففرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل بيمينه في الإناء فمدمد واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن أروة يحدث عن همران فلما تودع عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتودأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال أروى الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے ابن شہاب سے ان کو عطا بن یزید نے خبر دی ان کو حمران نے خبر دی جو غلام تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انہوں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا پہلے اپنے دونوں پہنچوں پر تین بار ڈالا اور ان کو دھویا یعنی جو ہتھیلیوں تک پھر اپنا دہنا ہاتھ برتن میں ڈالا پھر کلی کی اور ناک سن کی پھر اپنا منہ تین بار دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک تین تین بار دھوئے پھر سر پر مسح کیا ایک ہی بار پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت تحیت الوضو کی پڑھے اور دل میں کوئی خیال دنیا وغیرہ کا ان میں نہ لائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسی عبد العزیز بن عبداللہ نے اس حدیث کو ابراہیم سے روایت کیا انہوں نے صالح بن کیسان سے انہوں نے ابن شہاب سے کہا عروہ اس حدیث کو حمران سے یوں نقل کرتے تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے کوئی فرض نماز تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے عروا نے کہا آیت یہ سورہ بقرہ کی جو لوگ ہماری آیت اتاری ہوئی آیتیں چھپاتے ہیں آخر تک یعنی وہی علم کو چھپانے والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی تو اس آیت کو بیس بنا کر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا دیا سمجھیں تو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات تو یہ حدیث وضو کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ وضو کیسے کیا جائے گا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے وضو کر کے بتایا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو پانی کا برتن منگوایا اپنے دونوں پہنچوں پر تین بار ڈالے تین بار آپ اپنا ہتھیلیوں تک ہاتھ دھوئیں گے پھر اپنا دہنا ہاتھ برتن میں ڈالا پھر کلی کی اور ناک سن کی پھر تین بار اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک تین تین بار دھوئے ٹھیک ہے پھر سر پر مسح کیا ایک ہی بار تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسح ایک ہی دفعہ کرنا ہے اور پورے سر کا مسا ہوگا پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئے پھر کہا آپ نے اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے اور دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ دیکھیں اچھے سے وضو کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور اچھے سے مراد کیا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ لاپرواہی میں جب وضو کرتے ہیں تو کچھ جسم کی وہ چیزیں وہ اعضا گیلے ہی نہیں ہوتے اسی لیے بہت سارے لوگ جو ٹیپ کے نیچے پیر لگا دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور چونکہ پیر کی ایڑیاں خشک ہوتی ہیں بیچ کی انگلیوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو اسی طرح سے جو وضو کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جسم کے مخصوص اعضا کو دھونا اور ملنا ٹھیک ہے تو ملے بغیر آپ نہیں دھوئیں گے تب تک کہ پانی پہنچے گا نہیں اندر اسکن تک انگلیوں کے بیچ کا حصہ یا ایڑیوں کا حصہ یا کوہنیوں کا حصہ خشک رہ جائے گا تو کیوں اجر بتائے گا اتنا زیادہ کہ اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اچھے سے وضو کرے اور اچھے سے مراد وضو کو پوری طرح احتیاط سے کرے اس کی تمام تقاضوں کو پورا کرے یہ ضروری ہے پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث میں جو نماز کا ذکر ہے بعض نے اس کو نفل نماز دیا ہے جیسے کہ تحیت الوضو اور بعض نے اس کو فرض نماز سمجھا ہے تو چاہے اب نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو مسئلہ اصل کیا ہے یعنی بات جو بتائی وہ کیا ہے کہ وضو کا اچھی طریقے سے کرنا تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے صغیرہ گناہ ایک اور دوسری حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے سے ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. تو نقطہ جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ تین بار دھونا مسنون ہے، پسندیدہ ہے، سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا، تین تین بار ہر عضو کو دھونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات نہ لانا، یعنی وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے نماز پڑھے، نماز میں ادھر ادھر کے دنیا میں خیالات نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا اچھی طریقے سے نماز پڑھنے اور وضو کرنے کا؟ کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا. تو آپ لوگ لکھ لیں کہ وضو میں ایک بار اعضا کا دھونا فرض ہے، دو بار کی اجازت ہے، تین بار دھونا مسنون ہے، اور تین سے زیادہ دفعہ کرنا اسراف ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یعنی تینوں احادیث کو کیوں لائے ہیں یہاں پر؟ تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وضو میں تین بار سے زیادہ دھونا دراصل یہ اسراف کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر وضو میں ناک سنکنے کا بیان. باب الاستنشار فی الوضوء، حدیث 160. ذکرہ عثمان و عبداللہ ابن زید و ابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من تودع فلیستنشر ومن استجمر فلیؤتر. اس کو عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے، انہوں نے زہری سے، کہا مجھ کو ابو ادریس نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وضو کرے وہ ناک سنکے اور استنجا کے لیے ڈھیلے لے وہ تاک لے. ٹھیک ہے، تو دو باتیں پتہ چل گئی بیسیکلی اس حدیث سے، کہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ وضو کرے وہ ناک سنکے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک صاف کر لینا چاہیے، یعنی وضو کے دوران ناک صاف کی جا سکتی ہے، جس کو سنکنا کہتے ہیں. ایک تو ہے پانی چڑھانا، تو ناک میں جو پانی آپ چڑھائیں گے وہ تو سیدھے ہاتھ سے ہی چڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ناک سنکیں گے تو وہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. تو یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ناک میں جو پانی چڑھایا جاتا ہے اس کو بھی لیفٹ ہینڈ سے چڑھاتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، جس پانی سے آپ نے کلی کی اسی کا آدھا پانی اوپر آپ نے ناک میں چڑھا لیا. سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے، مجھے امید ہے. تو یہاں پر دراصل دو باتیں ہمیں پتہ چلی، کہ وضو میں ناک سنکی جائے گی اور استنجا کے لیے تاک آداد میں ڈھیلے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تاک مطلب ایک ہے، تین ہے، پانچ ہے، اس طرح سے. اسی سے آگے کی حدیث پہ دو تین الفاظ کا اضافہ ہے، ہم پوری حدیث نہیں لیتے ہیں، بس وہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں کہ اور تم میں سے جب کوئی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لے، معلوم نہیں اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی سو کر اٹھے تو اس کے بعد ہاتھ دھونا لازم ہے، کیونکہ نیند میں اسے نہیں معلوم کہ ہاتھ کہاں کہاں لگا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کی بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر ہاتھ کو نجاست لگی تھی اور آپ نے وہ نجاست لگا ہوا ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا. اگلی حدیث ہے باب غسل رجلین ولا یمسح علی القدمین، باب وضو میں پاؤں دھوئے اور ان پر مسح نہ کرے. حدثنا موسى قال حدثنا ابو اوان عن ابي هشير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ان في سفرة فادركنا وقد ارهقنا الاسر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه. یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کسی اور باب کے تحت آئی ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اوانا نے، انہوں نے بشر سے، اور انہوں نے یوسف بن مالک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس وقت آمرے جب عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا اور ہم جلدی کے مارے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی۔ دو بار فرمایا یا تین بار فرمایا، یعنی اس کو اچھی طرح دھو، اس کا آپ کا مطلب یہ تھا۔ کیونکہ بعض کچھ گروپس جو ہیں، کچھ لوگ، ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ وضو میں پیر دھونا ضروری نہیں، وہ لوگ روزانہ ہی وضو کرنے کے دوران پیروں کے مسح کے قائل ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وضو میں پیر دھوئے جائیں گے، ہاں سفر میں پیروں پر مسح کیا جائے گا۔ اگر آپ نے وضو کر کے جوتے یا موزے پہنے تھے تو سفر میں آپ اس کو تین دن تین رات تک کے استعمال کر سکتے ہیں، اور حضر میں ایک دن ایک رات تک، یعنی آپ اپنے ہی شہر میں اور انتہائی سردی ہے، یا آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، جوتے پہن رکھے ہیں اور اتارنا مشکل ہے، تو آپ ایک دن ایک رات تک اپنے شہر ہی میں مسح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بغیر موزے اتارے آپ بعد میں وضو کریں گے اور پیروں پر صرف مسح کر لیں گے۔ عام دنوں میں جب آپ اپنے گھر پر وضو کرتے ہیں تو آپ کو وضو میں پیر دھونا لازم ہے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ جن کے پیر سوکھے رہ گئے تھے، جو لوگ مسح کر رہے تھے تنگی وقت کی وجہ سے، تو آپ نے ان پیروں کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے کہا کہ اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے، دو بار یا تین بار آپ نے کہا۔ تو قدموں کو دھونا فرض ہے، لکھ لیں آپ لوگ یہ بات، قدموں کو دھونا فرض ہے وضو میں، پاؤں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حجت الوداع سے واپسی کا سفر ہے اور آخری حکم ہے، کیونکہ یہ آپ نے اپنی آخری عمر میں کیا تھا حج۔ تو احادیث میں بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہیں، اور لیکن علم کی امانت کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ احادیث بھی، کہ جن پر پہلے آپ نے کچھ حکم دیا تھا پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا، جیسے کہ عورتوں کا قبرستان جانا، پہلے آپ نے منع کیا تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ تو وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں تک کرتے ہیں اپنا، پھر اگلی کلاس میں ہم اپنا باقی کا بچا ہوا سبق کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔